بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 11ویں پارے سے ہوا. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے, اللہ نے وحی بھیج دی کہ آپ مدینہ پہنچیں گے, منافقین آپ کے پاس آ کر اپنے آزار پیش کریں گے کہ ہمیں یہ حالات درپیش تھے, ہمارا یہ فلاں عذر تھا, ہماری یہ مجبوری تھی, اس لیے ہم جہاد میں شرکت نہ کر سکے. آپ ان کی بات کو نہ مانیے گا, اور اگر آپ مان بھی لیں گے تو ہم تو ان سے راضی نہیں ہوں گے, اس بات کا تذکرہ فرمایا. اور پھر ایسا ہی ہوا, جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو وہ آئے اور قسمیں کھا کھا کر اعتماد دلانے کی کوشش کی. اللہ کے نبی کو پتہ تھا لیکن مروت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا, خاموش رہے, ان کے نفاق کا پردہ چاک نہیں کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جو مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں, کہ جو اپنی نفاق میں بڑی شدت رکھتے ہیں, اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اسے اپنے لیے توان سمجھتے ہیں, اور وہ اہل ایمان کے لیے سخت احوال کے امید رکھتے ہیں کہ کوئی ان پر ایسے احوال آ جائیں کہ اس قسم کے احکامات سے ہماری نجات ہی ہو جائے, جانیں چھوٹ جائے. جب رومیوں کے ساتھ رومیوں کا مسلمانوں سے جنگ کا موقع آیا تو منافقین کو ایک آس ہو گئی کہ اب تو مسلمانوں کا معاملہ ہی نمٹ جائے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے ان کے احکامات کے پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا دیہات کے رہنے والے جو مخلص ایمان والے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو ان خرچ کا مقصود اللہ کی رضا ہے اور آپ کی دعائیں لینا مقصود ہوتی ہیں. پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی عظمت کا اور ان کی جسے کہیں کہ رضا کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صحابہ سارے کے سارے جن کا تعلق مہاجرین سے ہے, انصار سے, اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے. ہاں, بلا استثناء اللہ کا ہر صحابی, اللہ کے نبی کا ہر صحابی اللہ کا مقبول ہے اور اللہ اس سے راضی ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں, لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, ان کے ذریعے زبان نہ کھولنا, اس لیے کہ ان میں کوئی میرا داماد ہے اور کوئی میرا سسر ہے اور کوئی میرا وہ ساتھی ہے. جب دنیا مجھے ٹھکرا رہی تھی, انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور میرے دین کو انہوں نے سنبھالا. ان کے معاملے میں زوال نہ کھولنا, والقیامت میں اگر انہوں نے تمہارے غریبان پکڑا تو میں بھی تمہیں نہ بچا سکوں گا. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو ایمان کے معیار ہیں, جن کی عزت احترام عظمت مسلمان کے ایمان کی شرط ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے اور جو ان کی پیروی کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہے. وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, جو ان کی پیروی کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ نے وہ چند مخلص مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا جو اگرچہ اس جہاد میں شرکت نہ کر سکے لیکن جھوٹے بہانے بھی نہیں بنائے اور اپنی بات سچے انداز میں پیش کی, اس کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی ایک سازش کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے ایک عمارت بنائی جسے قرآن نے مسجد ضرار کا نام دیا ہے, ایک عمارت بنائی. رومیوں نے جب یہ چاہا کہ وہ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوں تو روم کے عیسائیوں نے مدینہ کے منافقین کو تیار کیا کہ تم اندر اندر سازش تیار کرو, جب ہم عملہ آور ہوں تو تاکہ تم ہمارے مددگار بنو. ہمیشہ بیرونی دنیا, اسلامی دنیا پر جب بھی حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو پہلے وہ مسلمانوں کے آستینوں کے سامنے منافقین کا سہارا لیتی ہے اور ان سے مدد اور ان سے تعاون لیتی ہے. ایسی مخلوق وہ اسلامی دنیا میں پالتے ہیں تاکہ جب وہ اسلامی دنیا میں آئیں, کہیں اڈہ بنانا چاہیں, چھاونی بنانا چاہیں, حملہ آور ہوں, تو یہ منافقین ان کے لیے مددگار ثابت ہوں. یہ بدقسمتی سے یہ سلسلہ آج بھی ہے, اور اس زمانے کے عیسائیوں نے بھی یہ سازش تیار کی کہ منافقین جو مدینہ کے تھے انہیں کہا کہ تم ایک ایسی عمارت بناؤ جہاں جاسوسی کا کام ہو اور ہمارا مدینہ میں آنا ہو تو وہاں ہم رہ سکیں اور تم اس سے مسلمانوں کے احوال اور خبر لیتے رہو۔ تو انہوں نے ایک عمارت بنائی جن کا نام انہوں نے مسجد دے دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ آئیں اور ہماری اس مسجد کا افتتاح کریں تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو جائے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک جانے کی تیاری میں تھے، فرمایا میں تبوک جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو اگر اللہ نے چاہا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جب واپسی آنے لگے تو ابھی تک مدینہ پہنچے ہی نہیں تو اللہ نے وہی فرما دی کہ آپ ہرگز اس مسجد میں قدم نہ رکھیے گا، یہ مسجد ضرار ہے، ہاں، اور یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو بھیجا اور اسے ملیے میٹ کر دیا اور اس عمارت کو ڈھا دیا، ورنہ جہاں مسجد بن جائے اور مسلمان بنائے تو وہ قیامت تک زمین مسجد ہی رہتی ہے، پھر اس کی بھی حرمتی جائز نہیں۔ لیکن کیونکہ یہ مسجد تھی ہی نہیں، ایک عمارت تھی جو سازشوں کا گڑھ تھا، اس کا ذکر فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے مسجد قباء اس کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ مسجد قباء کی تعمیر تقوی پر ہے اور مسجد نبوی کی تعمیر بھی تقوی اور اللہ کی رضا پہ ہے، اس میں جو کھڑے ہوتے ہیں ان کی اللہ نے تعریف فرمائی کہ اس لیے وہ پاک صاف رہنے والے ہیں، جن کے نظریے بھی ہر قسم کے گندگی سے پاک ہیں اور جن کا ظاہر بھی ہر قسم کے گندگیوں سے پاک ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان اہل ایمان کی مدح اور تعریف فرمائی جو اللہ سے سودا کرتے ہیں اور اپنا مال اور جان اللہ کو دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لیتے ہیں، اس سودے کی کامیابی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، فرمایا جس نے یہ اللہ سے سودا کر لیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ساتھ فرمایا اللہ سے یہ سودا کون لوگ کرتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، تو ان کی علامات بتائیں، التائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں، السائحون وہ روزے رکھنے والے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدے کرنے والے ہیں، وہ برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور وہ اچھائیوں کا حکم کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ کے حدود کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ اے نبی، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ سے سودا کرتے ہیں اور اپنے جان و مال کا سودا کر کے اللہ سے اس کے بدلے میں جنت لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ مسلمان کی جان کوئی قیمتی نہیں، اس کا خریدار اللہ ہے۔ بڑا آدمی کوئی معمولی چیز تو نہیں خریدتا نا، ہاں، یہاں بادشاہوں کا بادشاہ اگر کسی کی جان کا سودا کر رہا ہے تو بتایا کہ مسلمان کی جان ہے بڑی قیمتی، اس لیے کہ اس کا خریدار اللہ ہے، ہاں، اس کا خریدار اللہ ہے۔ اور پھر ان صفات کا تذکرہ فرمایا جن صفات کی بنیاد پر یہ سودے کے قابل بنتا ہے، ہاں، جن صفات کی بنیاد پر یہ سودے کے قابل بنتا ہے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ کسی نبی کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ وہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، ہاں، کسی نبی کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ جہاں تک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے کہ اپنے ابا کے لیے دعا کی، فرما اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک ابا کی ہدایت کی امید تھی، اور جب پتہ چلا کہ یہ کفر بھی ہے تو پھر آپ نے اس سے برات کا اعلان کر دیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر وہ تبوک کے موقع پہ چند مخلص صحابہ جو میدان میں نہ جا سکے لیکن انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہ لیا، جھوٹ کا سہارا نہ لیا، اور ان کے ساتھ 50 دن سے معاشرتی بائیکاٹ بھی ہوا اور انتظار تھا ان کے بارے میں اللہ کیا حکم بھیجتا ہے، لیکن سبحان اللہ اس آزمائش کی گھڑی میں یہ ثابت قدم رہے اور زبان پہ جھوٹ نہیں آنے دیا۔ ان کی اس سچائی کی بدولت اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے ان کی توبہ کا اعلان فرمایا، اور یہ اتنی بڑی سعادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب ابن مالک سے کہنے لگے، کعب، جس دن سے تیری اماں نے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کر آج تک تیرے لیے اس سے اچھا اور اس سے بہتر دن نہیں آیا جو آج کا دن ہے کہ اللہ نے تیرے لیے آسمان سے توبہ کا اعلان کیا. تو انہی کا تذکرہ فرمایا اور یہ بات سمجھائی کہ سچا مسلمان سے غلطی ہو جائے لیکن سچائی اختیار کرے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو توبہ سے بھی اللہ کا قرب پا سکتا ہے اور توبہ کے ذریعے بھی اللہ کا بلند مرتبہ پا سکتا ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ تقوی اختیار کرو اور بجائے اس کے کہ منافقین کے صفوں میں اٹھے بیٹھو سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو جو عقیدے کے اور نظریے کے اور عمل اور کردار کے سچے لوگ ہیں ان کے صحبت میں بیٹھا کرو. اسی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا تم کوئی بھی نیکی کرو گے اور کوئی بھی مشقت اٹھاؤ گے اور کوئی بھی تکلیف اٹھاؤ گے اللہ کے ہاں تمہیں اس کا اجر ملے گا. پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ اگرچہ جہاد کی اہمیت اور فرضیت اور عظمت اپنی جگہ لیکن دین کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے اور خصوصاً جب مدینہ منورہ کی ایک نئی سلطنت کی بنیاد پڑ رہی تھی تو وہاں بہت سارے مدرسین کی بھی ضرورت تھی, معلمین کی بھی ضرورت تھی, مبلغین کی بھی ضرورت تھی اور ملک چلانے کے لیے جسے کہیں کہ مدبرین کی بھی ضرورت تھی. تو ایک درسگاہ وہاں قائم موجود تھی, وہاں ایک دینی ادارہ اور ایک مدرسہ موجود تھا صفہ کے نام سے. تو فرمایا کہ کچھ لوگ دین بھی سیکھیں اور دین کا گہرا علم بھی سیکھیں اور ان مجاہدین کو بھی ان کے احکامات سکھائیں جب یہ واپس آئیں. اسی کا تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے قتال اور جہاد کا بنیادی طریقہ اور اصول یہ بتایا کہ قریب سے پھر اس کے بعد قریب سے قریب تر سے جہاد اور قتال کا حکم ہے اور پھر منافقین کی مذمت ہے اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور اس امت کے لیے جو ان کے دلوں میں خیر خائی اور ہمدردی تھی اللہ کے نبی کے ان صفات کا تذکرہ ہے. فرمایا ان ساری ہمدردی اور خیر خائی کے بعد وجود اگر کوئی مشرک اور بے دین آپ کی تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے تو آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پھر اس کے بعد سورہ یونس ہے اور اس کے اندر شروع میں جسے کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے اور پھر اللہ کے توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ ہی تو ہے جو اس سورج اور چاند کا منظم نظام چلا رہا ہے اور چاند کا یہ سلسلہ ہے جسے تمہیں حساب و کتاب کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں اور رات کا یہ آنا اور جانا یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے. اور فرمایا جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو ان کی برائیاں ان کی نظروں میں خوشنما اور خوبصورت نظر آتی ہیں اور جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کا شکر بجا لائیں گے. پھر کافر کا مزاج اور بد فطرتی تذکرے میں آئی. فرمایا جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اور جب مصیبت ٹلتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور فرمایا یہ بڑے جلد باز ہیں, کہتے ہیں اگر ہم ناحق پہ ہیں اور آپ سچے رسول ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. اس قسم کی جرت اللہ کی شان اللہ کی نافرمانی میں کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ قرآن من گھڑت کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اگر یہ خود بنائی ہے تم بھی اس جیسی کوئی صورت لے کے آ جاؤ اور تم بھی اس جیسا کوئی جسے کہیں کہ آیات لے کے آ جاؤ اور ہرگز تم اس کو نہیں لا سکتے. اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے اور مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ زندہ کرتا ہے اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو وہ نہ تمہارے مشکل میں کام آ سکتے ہیں اور نہ تمہارے حاجت میں کام آ سکتے ہیں اور نہ تمہارے مصیبت میں کام ہو سکتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا تم تو محض وہم اور ظن اس کے پیچھے لگی ہوئی ہو. پھر اللہ کے پیارے لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے ولی ہیں اور ان ان کی نشانیاں یہ بتائیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ہر قوم کی پکڑ کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت آئے گا تو پھر کوئی قوم بچ نہیں سکتی. اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، لیکن جب وہ آئے گا تو پھر تم بچ نہیں سکتے. اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور ساری دنیا کا خزانہ بھی تم اس کے بدلے میں دینا چاہو اور بچنا چاہو تو پھر تم بچ نہیں سکتے، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا لیکن قوم نے تکذیب کی، اللہ نے حضرت نوح کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور پھر وہ جادو کا سلسلہ اور جادو کا مقابلہ اور پھر جادو کا شکست کھانا اور فرعون اور ان کا نامراد ہونے کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر جیسے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ٹھکانہ اور نعمتیں دی انہوں نے ناشکری کی، مکہ والوں کو بھی کہا کہ تمہیں بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن تم ناشکری کر رہے ہو، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں کہہ دو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کے طرف یکسو ہونے والا ہوں اور میں اللہ کا برحق نبی ہوں اور مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی اتباع اور پیروی کروں، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ ہود ہے جس کے شروع میں کتاب کی عظمت کا تذکرہ ہے، جس کے اندر اللہ نے اپنے احکامات کھول کھول کے بیان فرمائے. اور پھر بارہویں پارے کے آغاز میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ زمین پہ چلنے والی ہر مخلوق کی روزی اللہ کے ذمے ہے، اللہ انہیں روزی پہنچاتا ہے. اور فرمایا کچھ لوگ ہیں وہ دنیا کے اندر رہتے ہیں لیکن دنیا ہی ان کی غرض ہے اور ان کے زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، آخرت میں ان کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں ہے. اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کے ساتھ جسے کہیں کہ شرکت ٹھہراتا ہے اس کی مذمت فرمائی ہے. فرمایا جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح فرمایا حق اور باطل والے دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، جنہوں نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور ان قوم سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی نبوت پہ دلائل دی ہیں، تم میری اتباع کرو. لیکن قوم نے نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیا بلکہ گستاخی کرنا شروع کر دی اور ہر درجے اس نبی کی گستاخی کی. یہ نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں شیخ الانبیاء ہیں، اور صدیاں گزار دیں قوم کو اللہ کی طرف بلانے میں، لیکن قوم اپنی سرکشی میں اور اپنی نافرمانی میں اپنی آخری حد تک پہنچ چکی تھی. تو اللہ کے اس نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں اور اس کشتی میں بنا کر آپ خود بھی سوار ہو جائیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی سوار کر دیں اور ہر قسم کے مویشی جوڑے کو بھی سوار کر لیں. جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے تو قوم پاس سے گزرتی اور مذاق اڑاتی کہ پانی ہے نہیں اور یہ کشتی بنا رہا ہے، پانی ہے نہیں اور یہ کشتی بنا رہا ہے. آپ نے 3 منزلہ کشتی بنائی، خود بھی سوار ہو گئے اور اپنے ماننے والوں کو بھی سوار کیا، جن کی تعداد 80-82 تھی. صدیاں گزر گئیں اللہ کی بات پہنچاتے رہے لیکن ماننے والے گنتی کے. اور اللہ نے جب اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا تو ہر طرف سے زمین کے اندر سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی یوں لگا جیسے کہ آسمان سے بھی دریاب بہنے لگا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، یہاں تک کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا. اور اس طریقے سے یہاں تک کہ آپ کا بیٹا جو نافرمان تھا وہ بھی ہلاکت کا شکار غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا بھی، کہنے لگا میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن چوٹی پہ کیا چڑھتا، جب وہ جسے کہیں کہ دریا کی موجیں آئیں تو اسے بھی اپنے ساتھ لے گئیں. اور ساتھ یہ سمجھایا کہ رشتے ناطے کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہو، نسب اور سلسلہ کتنا ہی بڑھیا کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان اور کردار اچھا نہیں ہے تو اللہ کے یہاں ان نسب کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے اور ان رشتوں کا بھی کوئی قدر و قیمت اور منزلت نہیں ہے. اصل معاملہ تو ایمان کا ہے اور عمل کا ہے اور کردار کا ہے. جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھا تو فرمایا آ جاؤ ہمارے ساتھ, لیکن بیٹا نہ آیا. اللہ سے فریاد کی کہ اللہ یہ تو میرے گھر کا آدمی ہے, اسے نجات دے دے. فرمایا نانا یہ ایمان والا نہیں تو آپ کے گھر کا بھی نہیں, آپ کا گھر کا بھی نہیں ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا نوح نے یہ دعا کی, پھر فرمایا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے جس چیز کا پتہ نہیں میں آپ سے سوال کر بیٹھا, آپ مجھے معاف فرما دیں. اس کا تذکرہ ہے. پھر یہ ساری باتیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو پیارے نبی سے صدیوں سال پہلے گزرے لیکن اس کی ساری خبر نبی کی زبان سے, اور نبی وہ جس کا استاد کوئی نہیں, اور نبی کا وہ دنیا میں جس نے کسی کے پاس بیٹھ کر کتاب نہیں کھولی, اور نبی بھی وہ جس نے کبھی ہاتھ میں قلم نہیں اٹھایا, یہ سب کچھ اس کی زبان سے کہلایا گیا. تو فرمایا یہی تو آپ کی رسالت کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی ہیں, کہ آپ کو اللہ وحی دیتا ہے اور اس وحی کے ذریعے آپ یہ ماضی کے سارے واقعات قوم کو سنا رہے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا اور مکہ والوں سے کہا کہ مان لو اس نبی کی بات, اور اہل ایمان کو تسلی دی کہ جس طریقے سے یہ قومیں انبیاء کی تکذیب کرتے رہیں ہلاک ہو گئیں, اور جنہوں نے نبیوں کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے. اسی طرح ہمیشہ یہی رہا کہ اچھا انجام اور بہترین نتائج اہل تقویٰ ہی کی ہوا کرتے ہیں, انت آخری کامیابی اہل تقویٰ کی ہوا کرتی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.